رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا جمہوریہ اسلامی ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے تمام اراکین سے خطاب 24 مئی 2023۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی العارضین۔ خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواہران عزیز۔
تمام برادران و خواہران عزیز، خوش آمدید۔ محترم اراکین پارلیمان، یہ سالانہ ملاقات اس بات کا بھی ایک موقع ہے کہ مجلس شورا اسلامی کی تکریم کی جائے، اس عظیم مرکز پر نگاہیں مرکوز رہیں اور سبھی پارلیمان کی اہمیت و عظمت پر توجہ دیں۔ یہ اس بات کا بھی موقع ہے کہ اراکین پارلیمان کی قدردانی کی جائے۔ ایک سال آپ نے محنت کی، اس بار تو 3 سال محنت کی ہے، اور حق تو یہ ہے کہ ہر سال کے اختتام پر تہ دل سے محترم اراکین پارلیمان کی قدردانی کی جائے۔ اس نشست کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اس کے علاوہ بعض نصیحتیں اور کچھ یاد دہانیاں بھی ہو سکتی ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مفید واقع ہو سکتی ہیں، اور آئین کی دفعہ 57 کا تقاضا بھی ہے کہ ہم بعض یاد دہانیاں اور کچھ نصیحتیں آپ کو ضرور کریں۔ میں نے کچھ باتیں آپ سے عرض کرنے کے لیے نوٹ کر رکھی ہیں، لیکن ان باتوں کو شروع کرنے سے قبل فتح خرم شہر کی یاد ضروری ہے۔ حقیقتاً یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، یعنی 1982 کے مارچ کے اواخر میں 22 مارچ کو وہ فتح المبین آپریشن انجام دیا گیا جس میں عظیم فتح حاصل ہوئی، اور اس آپریشن میں دشمن کے 15,000 سے زائد فوجی گرفتار ہوئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی ہماری مسلحہ افواج دوسرے آپریشن کی فکر میں ہوں گی، چجائی کے ایسے آپریشن کی فکر میں ہوں جو آپریشن فتح المبین سے کئی گنا بڑا ہو۔ لیکن یہ ہوا۔ جب ہم خرم شہر پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ نما واقعہ تھا، واقعی معجزہ لگتا تھا۔ فتح خرم شہر کے بعد سالسی کرنے والے بعض صدور وغیرہ ایران آتے تھے، مسٹر سیکرٹری جو افریقہ کے ایک اہم اور معروف شخصیت تھے، آئے اور مجھ سے کہا کہ آج آپ کی پوزیشن فتح خرم شہر کی وجہ سے کل سے بہت مختلف ہے، اب بات کی اسٹیج الگ ہو گئی ہے۔ فتح خرم شہر کی عظمت نگاہوں کو اپنی طرف مرکوز کرتی ہے، لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فتح خرم شہر سے بھی زیادہ یا کم سے کم اتنا ہی عظیم آپریشن بیت المقدس بھی ہے۔ یہ آپریشن جو فتح خرم شہر پر منتج ہوا، وہ فدا کاریاں، وہ بالکل نئی کاروائیاں اور وہ جنگی منصوبے اور پلاننگ میرے خیال میں ڈیفینس یونیورسٹیوں میں پڑھائی جانی چاہیے۔ بیچ کے راستے نکالنا، دشمن کو زمین سے لگا دینا، دشمن کو محاصرے میں لے لینا، افرادی قوت اور اسلحے کی قلت کے باوجود استقامت و پائیداری، اور اس آپریشن میں ہمارے سپاہیوں کی شہادت، یہ سب بہت اہم ہے۔ لوگ اس سے متعلق کتابیں پڑھیں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ عزیز برادران و خواہران، آیا ان آپریشنوں کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں کیا آپ نے ان کو پڑھا ہے یا نہیں، یا آپ کو ان کو پڑھنے کا وقت ملا ہے یا نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت ملے تو انہیں ضرور پڑھیے گا۔ اگر آپ کو اپنے شہر میں انتخابی مہم میں اور تشہیراتی مہم کا موقع ملتا ہے کہ عوام کے درمیان جائیں اور ان سے باتیں کریں، اور پھر عوام اطمینان سے پولنگ اسٹیشنوں پر جائیں اور آپ کو ووٹ دیں، پھر آپ 4 سال پارلیمنٹ میں رہیں، یہ سب انہی فداکاریوں کی وجہ سے ہے، ان شہادتوں کی وجہ سے ہے، اور حقیقی معنی میں ان جابازوں کی وجہ سے ہے۔ جب ایک کمانڈر جنگ کے میدان جنگ کے درمیان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے فوجی تھکے ہوئے ہیں، ان کے پاس جنگ کے وسائل و آلات نہیں ہیں، اور دشمن 200 ٹینکوں کے ساتھ ہمارے مورچوں کی طرف بڑھ رہا ہے، تو وہ اپنے فوجیوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے مورچے کے اوپر جا کر اپنے فوجیوں سے خطاب کرتا ہے۔ تو یہ زبان سے بیان کرنا آسان نہیں ہے، لیکن در حقیقت بہت عظیم اور بڑا کام ہے۔ واقعی یہ معمولی انسانی طاقت سے ماورا ہے، یعنی عام طور پر انسان میں یہ طاقت و قوت نہیں ہوتی۔ یہ بہت عظیم اقدام ہے، اس کو فرسودہ نہ ہونے دیں۔ آپ کے پاس بہت اہم پلیٹ فارم ہے، مجلس شورا اسلامی کا پلیٹ فارم۔ آپ کی آواز پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں پہنچتی ہے۔ ان عظیم واقعات اور ان قابل فخر کارناموں کو فرسودہ اور فراموش نہ ہونے دیں۔ فتح خرم شہر کی سالگرہ سبھی ایرانی عوام کو مبارک ہو۔ میں نے کچھ باتیں نوٹ کر رکھی ہیں جو عرض کروں گا۔ پہلی بات قانون کے مسئلے سے تعلق رکھتی ہے، اس سلسلے میں 2-3 نکات عرض کروں گا۔ دوسری بات 11ویں پارلیمنٹ کے بارے میں ہے، یہی آپ کی پارلیمنٹ، آپ افراد پر مشتمل پارلیمنٹ۔ تیسری بات کچھ سفارشات ہیں جو عرض کرنی ہیں۔ آج جو باتیں میں آپ سے عرض کروں گا ان میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بارہا کہی جا چکی ہیں۔ گزشتہ سال اسی جگہ بہت سی باتیں ہم نے کہیں، اس سے پہلے کے برسوں میں بھی اسی طرح سے، لیکن سننا، نصیحت کرنا اور بار بار کہنا اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے اور ضروری ہے۔ قانون اور قانون سازی کی اہمیت کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ صحیح ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو دوہری اہمیت دیتے ہیں، قانون سازی اور نگرانی دونوں لحاظ سے، جیسا کہ قانون میں نگرانی کی تشریح کی گئی ہے، لیکن قانون سازی نگرانی سے بالاتر ہے۔ پارلیمنٹ کی بنیادی ذمہ داری قانون سازی ہے۔ قانون کا فلسفہ کیا ہے؟ اصل میں ہمیں قانون کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ زندگی میں ثبات اور استحکام حیاتی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ثبات نہ ہو تو معاشرہ غیر قابل پیش بینی ہو جائے گا، اور اس کے لیے منصوبہ بندی نہیں ہو سکے گی۔ منصوبہ بندی اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ آپ مستقبل کی طرف سے مطمئن ہوں، تاکہ وسط مدتی اور طویل المیاد منصوبہ بندی کر سکیں۔ کیسے مطمئن ہوں گے؟ قانون سے۔ سبھی مسائل میں، اقتصادی مسائل میں، سیاسی مسائل میں، ثقافت وغیرہ کے مسائل میں قانون اصول و ضوابط وضع کرتا ہے۔ قانون یہ ہے، اگر قانون نہ ہو تو زندگی درہم برہم ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں برا قانون بھی لاقانونیت سے بہتر ہے، جبکہ برا قانون بہت بری اور بڑی آفت ہے، لیکن کہتے ہیں کہ لاقانونیت سے بہتر ہے۔ بنابراین قانون سازی کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ قانون سازی سے عوام کو بھی اپنی زندگی کے بارے میں منصوبہ بندی کرنے کا موقع ملتا ہے، اور مختلف ثقافتی اور اقتصادی اداروں اور تنظیموں کو بھی، اور ملک کے حکام اور حکومتوں کو بھی یہ موقع ملتا ہے۔ قانون اور قانون سازی کی اہمیت اس طرح سے ہے۔ جی ہاں، اگر قانون نہ ہو تو ظاہر ہے ناراضیت کا ماحول ہوگا۔ مشہور ہے کہ قانون سازی دراصل پٹری بچھانا ہے۔ ہم نے بھی اس بات کو بارہا کہا ہے۔ ابھی جناب قالی باب صاحب نے جو تقریر کی، اس میں بھی یہ بات واضح تھی۔ صحیح بات ہے، لیکن پٹری بچھانا یعنی ملک کی مجریہ کے لیے راستہ تیار کرنا، اس راستے پر وہ آگے بڑھے۔ لیکن ریل کی پٹری کی ایک خصوصیت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پر چلنے والے کے لیے دائیں اور بائیں نکل جانے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ ریل اپنی پٹری پر چلتی ہے، جبکہ تاریخ میں مجریہ اور حکومت کے عہدیداران بعض اوقات قانون کے راستے سے عدول کرتے نظر آتے ہیں۔ لہذا در حقیقت ہمیں قانون سازی کو ریلوے لائن بچھانا کہنے کے بجائے سڑک سازی کہنا چاہیے۔ بہرحال قانون سازی راستہ معین کرنا ہے۔ قانون سازی کلی پالیسیوں سے ایک نسبت رکھتی ہے، کیونکہ آئین میں کلی سیاست بیان کی گئی ہے۔ بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کلی پالیسی کیا ہے، قانون سازی کیا؟ اس کے جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کلی پالیسی جہد کا تعین کرتی ہے اور قانون سازی کا عمل وہ راستہ تیار کرتا ہے جو اس طے شدہ سمت میں لے جاتا ہے۔ فرق یہ ہے، مثال کے طور پر کلی سیاست میں کہا جاتا ہے کہ شمال کی طرف جائیں، لیکن شمال کی طرف جانے کے متعدد راستے ہیں۔ ایک حکومت کہتی ہے کہ ہم اس راستے کا انتخاب کریں گے اور دوسری کہتی ہے کہ ہم اس دوسرے راستے کا انتخاب کریں گے، کوئی حرج نہیں۔ یہ پارلیمنٹ کہتی ہے کہ ہم اس سلسلے میں اس قانون کا انتخاب کرتے ہیں، دوسری پارلیمنٹ دوسرے قانون کا انتخاب کرتی ہے، فرق یہ ہے۔ لیکن یہ بہت اہم ہے کہ اصلی سمت فراموش نہ ہو، قانون کو اس جہت سے عدول نہیں کرنا چاہیے۔ پالیسی سازی اور قانون سازی میں یہ رابطہ پایا جاتا ہے۔ خود قانون نویسی اور قانون سازی کا بھی ایک اصول ہے، یہ اصول قانون بنانے کی پالیسیوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ان پالیسیوں کو قانون میں تبدیل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ نہیں ہوا اور کئی سال سے ایسے ہی باقی ہے۔ ایک کام جس کا انجام پانا ضروری ہے وہ طریقہ قانون سازی کے ضوابط کا بھی تعین ہے۔ قانون سازی کے طریقے کا قانون بنانا تاکہ واضح ہو کہ قانون سازی کس طرح اور کن بنیادی اصولوں پر کی جائے۔ ہم نے کلی پالیسی کے نوٹیفیکیشن میں جو مصلحت نظام کونسل اور متعدد ماہرین کی مشاورت سے تیار کی گئی ہے، قانون کی خصوصیات کے بارے میں چند نکات کا ذکر کیا، جن میں سے تین چار باتیں یہاں عرض کرتا چلوں۔ ایک بات، قانون کا ناقابل تعویل ہونا ہے، یعنی قانون واضح اور شفاف ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے پارلیمنٹ کی تشریح کی ضرورت پڑ جائے، ایک بار پھر اس پر بحث کی ضرورت پڑے۔ جامع مہارت پر منحصر ہونا چاہیے، متفقہ ہونا چاہیے، اس میں مہارت سے کام لیا گیا ہو اور قابل عمل ہو۔ اچھے قانون کی خصوصیت قابل عمل ہونا بھی ہے۔ اگر کوئی قانون ملک کے مالی ذرائع اور ملک کی گنجائشوں کے لحاظ سے قابل نفاذ نہیں ہے تو وہ قانون اچھا قانون نہیں کہلائے گا۔ انسان کی بہت سی آرزوئیں ہوتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس آرزو کو عملی بنائیں۔ یعنی اگر مثال کے طور پر آپ رکن پارلیمان کے بجائے حکومت کے وزیر قانون ہوتے، کسی حکومت کے سربراہ ہوتے، تو اس کو نفاذ کر سکتے تھے؟ یہ اہم ہے، اس کو نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم قانون بنائیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آیا قابل نفاذ ہے بھی یا نہیں۔ سبات بھی قانون کی ایک خصوصیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قانون کا اپ ڈیٹ ہونا ایک بات ہے اور اس میں بار بار تبدیلی اور ذیلی شکوں کا اضافہ دوسری بات ہے، اس سے اس قانون کی حیثیت گر جاتی ہے۔ قانون کی تنقیح ہونی چاہیے، کسی تضاد اور تصادم کے بغیر ہونا چاہیے، یہ وہ خاصیتیں ہیں جنہیں موجود ہونا ضروری ہے۔ انہی سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کیا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات جو نہیں ہونی چاہیے وہ ڈھیروں قوانین کا جمع ہونا ہے۔ جو رپورٹ مجھے پیش کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ قوانین کو مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تضاد سے پاک کیا جا رہا ہے۔ قانون میں تضاد اس کے جمع ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سال کے بجٹ قانون میں ماحولیات سے متعلق قانون کی شق بیان کی جاتی ہے، اور بعض دیگر قوانین میں اس سلسلے میں شقیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ قوانین ممکن ہے کہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہ ہوں۔ جب مختلف قوانین میں الجھ کر فریضہ معطل ہو کے رہ جائے تو اس سے غلط فائدہ اٹھانا آسان ہو جاتا ہے، غلط فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ قانون شکنی کرنے والے قانون دان، میں نے بارہا کہا، اس بات کی تکرار بھی کی، انہی جگہوں پر غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ افراد کے مفاد میں قانون سازی، قانون سازی کی آفات میں سے ایک یہ ہے کہ قانون سے کسی خاص طبقے یا فلاں شخص یا فلاں گروپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ یہ قانون کی مصیبتیں ہیں، آفات ہیں، جن پر سخت نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی، اب مجھے یاد نہیں کہ گزشتہ سال یا اس سے پہلے، پرپوزل کی تعداد میں اضافے کے تعلق سے ایک نصیحت کی تھی اور دوستوں سے کہا تھا کہ پرپوزلز کی تعداد کو گورنمنٹ بل پر غالب نہ آنے دیں۔ جب گورنمنٹ بل آتا ہے تو در حقیقت حکومت خود کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن پرائیویٹ پرپوزل میں یہ بات نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آپ بہت محنت سے کوئی پرپوزل اور پلاننگ تیار کریں اور پھر بہت محنت اور کوششوں کے بعد اس کو پارلیمنٹ سے پاس کروائیں، لیکن جب وہ پرپوزل اور پلان حکومت کے پاس پہنچے تو وہ کہے کہ ہمارے لیے یہ کرنا ممکن نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا، تو یہ ساری محنتیں خاک میں مل جائیں گی۔ یہ جو ہم نے کہا کہ قانون کو قابل نفاذ ہونا چاہیے، اس کا ایک حصہ یہی پرائیویٹ ممبران پارلیمنٹ کے پرپوزل بلز کی تعداد میں کمی ہے۔ البتہ بعض معاملات میں بل پرپوزل اور پلان ہونا چاہیے، جس کی طرف ہم بعد میں اشارہ کریں گے۔ اس کا ایک یہ موقع ہے کہ اگر پارلیمنٹ خود کوئی کام کوئی اقدام نہ کرے اور پرپوزل پیش نہ کرے تو ملک تعطل کا شکار ہو جائے گا، لیکن کلی پالیسی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ پارلیمنٹ کا کام پرپوزل سے زیادہ گورنمنٹ بلوں پر مرکوز ہو۔ قانون سازی میں درپیش جملہ مشکلات اور مصیبتوں میں سے ایک بات جو دوستوں پر واضح ہے، قانون سازی میں رکن پارلیمان کا ماحول سے متاثر ہو جانا ہے۔ ماحول سے متاثر ہونا، بعض اوقات تشہیراتی ماہرین کا پروپیگنڈا، چاہے وہ دشمن ہوں یا دشمن نہ ہوں، لیکن بہرحال پروپیگنڈا مہم کے ماہر ہیں، وہ ایک فضا اور ماحول تیار کرتے ہیں، اس کا قانون ساز اور اس کی سوچ پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ میرا کہنا یہ ہے، اب یہ بات کہ فلاں کو برا لگے گا، لوگوں کے درمیان ایسا ہو جائے گا، وہ لوگ اعتراض کریں گے، اس بات کا قانون ساز پر کوئی اثر ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو ماحول سے، گروہی تحفظات سے یا مختلف قسم کی گروہ بندیوں سے بالکل متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ گروہ بندیاں موجود ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی، آپ کی پارلیمنٹ میں بھی، پہلے والی پارلیمنٹ میں بھی تھیں، اس کا کوئی چارہ ابھی نہیں ہے۔ سوچنے کا طریقہ الگ الگ ہے، ایک گروہ مسائل کے بارے میں ایک طرح سے سوچتا ہے اور دوسرا گروہ دوسری طرح سے۔ یہ گروہ بندیاں کسی حد تک ناگزیر ہیں، لیکن قانون سازی پر اس کا اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ جو دو دھڑے بندی کی بات کی جاتی ہے، دو دھڑے اس معنی میں ہیں، دو دھڑے کا مطلب فکر اور سوچ کا اختلاف نہیں ہے، سوچ کا اختلاف ہمیشہ ہوتا ہے، ہمیشہ رہا ہے۔ دو دھڑے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ اختلاف وجود میں آ جائے تو ہر فیصلے میں بجائے اس کے کہ حق اور انصاف کے بارے میں سوچیں، اپنے دھڑے کی پوزیشن کے بارے میں، اپنے گروپ کی پوزیشن کے بارے میں سوچیں کہ ہمارا گروپ اس طرح چاہتا ہے، لہذا یہ ہونا چاہیے۔ اب یا ہو یا نہ ہو، اس میں مصلحت ہے یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ قانون سازی کے متعلق مسائل کی باتیں ہیں۔ قانون صاف ستھرا، صحیح، اللہ کے نام پر، خدا کے لیے اس طرح لکھنا چاہیے، اگر اس طرح ہوا تو برکت آئے گی۔ قانون اگر باتوں کو مد نظر رکھ کر اچھی نیت سے لکھا جائے اور منظور ہو تو واقعی برکت آتی ہے، برکت اس کے ہمراہ آتی ہے، پھر حکومتیں بھی اس پر عمل کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات موجودہ پارلیمنٹ کے بارے میں ہے۔ میں نے اس پارلیمنٹ کی تشکیل کی ابتدا ہی میں اس پر اپنے یقین اور اپنے لگاؤ کا، جو اطلاع اور آگاہی پر مبنی تھا، اظہار کر دیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ انقلابی پارلیمنٹ ہے۔ اس وقت بھی 3 سال گزرنے کے بعد اس بات کا اعادہ کرتا ہوں، یہ پارلیمنٹ الحمدللہ انقلابی، تعلیم یافتہ، نوجوان، پرجوش اور محنتی ہے۔ البتہ کسی ادارے کے بارے میں انسان جو فیصلہ کرتا ہے وہ پورے محکمے کو دیکھتے ہوئے ہوتا ہے، اب بعض استثناءات بھی ہو سکتے ہیں اور ان استثناءات سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پورے ادارے کو جب دیکھتا ہوں تو مجموعی طور پر واقعی یہ پارلیمنٹ انقلابی ہے۔ اب گوشہ و کنار میں دائیں بائیں کچھ طنز، کچھ ذیلی باتیں، کوئی چیز پارلیمنٹ کے بارے میں کہی جاتی ہے تو کہیں، یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ سبھی تعریف کریں، نہیں، کچھ مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے جو عرض کی۔ یعنی مجھے جو اطلاع اور آگاہی ہے اس کے مطابق موجودہ پارلیمنٹ میں یہ خصوصیات موجود ہیں۔ گیارہویں پارلیمنٹ نے ملک کے مسائل کو پہچانا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ ملک کی مشکلات کو سمجھا گیا اور مشکلات کی شناخت کی بنیاد پر قانون بنائے گئے۔ یہ تفصیل جو جناب قالی باب نے بیان کی ہے، اس سے پہلے ایک تفصیلی رپورٹ انہوں نے میرے لیے بھیجی تھی۔ البتہ مجھے دوسری جگہوں سے بھی اور دوسرے ذرائعوں سے بھی رپورٹیں ملی ہیں، یعنی صرف پارلیمنٹ کی رپورٹ نہیں ہے جو کام انجام پائے ہیں، جو قوانین پاس ہوئے ہیں یا منظوری کے مراحل میں ہیں، یہ سب مشکلات کی شناخت کی عکاسی کرتے ہیں۔ جب انسان مسائل کو جان لیتا ہے تو اس کے مطابق قانون بناتا ہے۔ ان قوانین کا مقصد بدعنوانی سے نمٹنا تھا، امتیازات کو ختم کرنا تھا، اجارہ داری کو ختم کرنا تھا، کاروبار کی فضا کو بہتر بنانا تھا، اور اسی طرح دیگر اقتصادی مسائل میں۔ یہ قوانین صراحت اور استحکام کے ساتھ وضع اور منظور کیے گئے، یہ اہم ہے۔ یعنی ان قوانین میں کسی کو غلط فائدہ پہنچانے اور کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ صریح اور واضح ہیں۔ جو قوانین آپ نے پاس کیے ہیں ان میں سے بعض اسٹریٹجک ہیں، یعنی یہ قوانین وقتی اور عارضی نہیں ہیں، ملک کے لیے اسٹریٹجک قوانین ہیں جو احترام اور قدردانی کے قابل ہیں، چاہے وہ اقتصادی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں یا غیر اقتصادی۔ یہ سبھی اسٹریٹجک اقدام کا قانون تو آپ نے شروع میں ہی پاس کر دیا۔ یہ ایک اسٹریٹجک قانون ہے، بہت اہم قانون ہے۔ اس قانون نے جوہری معاملے میں ملک کو پریشانی سے نجات دلائی، یعنی وہ حیرانی اور گمگو کی حالت ختم کی۔ جب حیرانی اور گمگو کی حالت ختم ہو تو انسان ہر قدم پر ایک فیصلہ کرتا ہے، اور بعض اوقات متضاد فیصلے ہوتے ہیں۔ اس قانون نے پوری طرح واضح کر دیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت اس کی علامتیں ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح خاندان کی حمایت، فیملی کی حمایت اور نوجوان آبادی کا قانون جو واقعی حیاتی اہمیت کا حامل ہے۔ میں برسوں سے، یعنی چند برس سے یہ کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کا قانون کچھ کہنے سے مختلف ہے۔ ہمارا کہنا بعض اوقات نصیحت سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ کا قانون نافذ اور الزامی ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ یہ قانون بہت اہم قانون ہے۔ یا اسی طرح سے نالج بیسڈ پروڈکشن اور اس سے متعلق قانون، یہ قوانین اسٹریٹجک حیثیت کے حامل ہیں۔ اسی طرح کے دیگر قوانین بھی ہیں جو اسٹریٹجک قوانین ہیں۔ گیارہویں پارلیمنٹ کی ایک اور خصوصیت جس کا میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں اور بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ اس کی سادگی ہے۔ یعنی جہاں تک مجھے رپورٹ ملی ہے، اس پارلیمنٹ کے بہت سے اراکین میں اشرافیہ طرز زندگی، خود کو برتر سمجھنا، عوام سے بے اعتنائی یا تو بالکل نہیں ہے یا بہت کم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ استثنات بھی موجود ہیں، یعنی استثنات اس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن مجموعی روش یہ ہے۔ یہ مجموعی روش بہت اچھی بات ہے، اور اس خاصیت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ نشست و برخاست، یہ عوام کے سامنے انکساری، یہ جو عوام کی باتیں سننا ہے، یہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ لوگوں کی بات سننا ان سے وعدہ کرنا نہیں ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ جب آپ اپنے شہر، اپنے انتخابی حلقے میں گئے اور لوگوں نے آ کر شکایات کی تو آپ یوں ہی ان سے وعدہ کر لیں۔ نہیں، ان وعدوں پر آپ بھی عمل نہیں کر سکتے، جو وعدے عملی نہیں ہو سکتے۔ بعض اوقات پارلیمنٹ بھی عمل نہیں کر سکتی، اور بعض اوقات پورا نظام بھی اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ایسے وعدے نہ کریں، سنیں، کہیں کہ کوشش کریں گے، کام کریں گے، شاید حل ہو جائے۔ یعنی لوگوں کی باتوں کو کھلے دل سے اور خندہ پیشانی کے ساتھ، بغیر پیشانی پر بل ڈالے ہوئے سنیں، غور سے سنیں۔ بعض لوگ پیشانیوں پر بل ڈال کر سنتے ہیں اور کہتے ہیں، یعنی اگر گرہ نہیں کھول رہے ہو تو خود تو گرہ نہ بنو، اگر ہاتھ کھلا نہیں ہے تو کم سے کم خندہ پیشانی تو رکھو۔ یعنی بغیر پیشانی پر بل ڈالے اور کشادہ روئی کے ساتھ لوگوں سے ملنا، یہ بہت اہم ہے۔ یہ باتیں اہمیت رکھتی ہیں، یہ روش جاری رکھیں، یہ اچھی بات ہے جو میں نے عرض کی، اور خود آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہی ہیں کہ اس آخری سال میں ان باتوں کو جاری رکھیے. آخری سال بہت حساس سال ہے. ممکن ہے کہ بعد میں اس آخری سال کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں. ایک ملک کی مشکلات ہیں. پارلیمنٹ کا آخری سال انتخابات کے نزدیک ہے اور نگاہیں عوام پر ہیں. اس آخری سال میں اپنی یہ اچھی باتیں جاری رکھیے. صحیح و سالم پارلیمنٹ میں داخل ہوئیں, صحیح و سالم باہر نکلیں. ربی ادخلنی مدخلا صدقن واخرجنی مخرجا صدقن. اور اسی طرح ہو انشاءاللہ. کام سے انسان کے لیے جو چیز رہ جاتی ہے وہ یہی ہے. اب یہ کہ بعد کے دور میں ہم منتخب ہوں گے یا نہیں, یہ دنیاوی مسائل ہیں. کئی درجہ بعد کے مسائل ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے. یہ تھی دوسری بات. تیسری بات, بعض سفارشات ہیں. البتہ میں نے عرض کیا کہ پہلے بھی سفارشات آپ کے درمیان بیان کر چکا ہوں. پہلی سفارش دیگر اداروں بالخصوص مجریہ کے ساتھ پارلیمنٹ کے رابطے کے بارے میں ہے. یہ بنیادی بات ہے. رابطے کی نوعیت طے ہونی چاہیے. دو نقطۂ نگاہ یہاں پائے جاتے ہیں, تقریبی اور قربت پیدا کرنے والا. ایک نقطۂ نگاہ قربت والا ہے اور ایک تقریبی ہے. تقریبی نقطۂ نگاہ میں دوسرے اداروں کو رقیب سمجھا جاتا ہے. عدلیہ کے تعلق سے یہ بات بہت کم ہے. زیادہ تر یہ بات مجریہ اور مقننہ میں پائی جاتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا رقیب سمجھتے ہیں. ایسا رقیب جو اپنے فریق مقابل کو گرا دینا چاہتا ہے, شکست دینا چاہتا ہے. یہ خطرناک ہے. یہ بات ممکن ہے کہ حکومت کی طرف سے ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے ہو. یعنی ممکن ہے کہ دونوں ہی یہ غلط نقطۂ نگاہ رکھیں. حکومت بعض اوقات پارلیمنٹ کو فضول سمجھتی ہے, اپنی راہ میں رکاوٹ تصور کرتی ہے اور ضد بحث کرتی ہے. برسوں پہلے ایک اسپیکر صاحب میرے پاس آئے اور حکومت کی شکایت کرنے لگے کہ حکومت ہمارے سامنے بل ہی پیش نہیں کرتی, ہم بیکار بیٹھے ہیں. یہ حقیقت ہے, وہ حکومت تعاون نہیں کر رہی تھی اور کوئی بل پارلیمنٹ میں پیش نہیں کر رہی تھی. یہ جو میں نے کہا کہ بعض اوقات پرپوزل ضروری ہو جاتا ہے, یہی موقع ہے جب حکومت بل پیش نہ کرے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ مسلسل ایک کے بعد ایک پرپوزل تیار کریں, پاس کریں, پیش کریں اور حکومت کو ارسال کریں. یعنی جب کوئی حکومت پارلیمنٹ کو پریشان کرنا چاہے, کوئی بل پیش نہ کرے, تو راستہ پھر یہی راستہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بل نہیں آئے گا تو ملک تعطل کا شکار ہو جاتا ہے. یہ حقیقی نمونہ ہے. یہ وہ مثال ہے جو واقع ہوئی. یا قانون تیار ہو, اس کا اعلان ہو, پھر اسے لا کر دراز میں رکھ دیا جائے اور تالا لگا دیں, اس کو نافذ نہ کریں. یا کوئی قانون ہے جس کا اعلان کر دیا گیا ہے لیکن اس پر انتظامی ادارے کی تجاویز مدتوں تک تیار نہیں کی گئیں. قانون بغیر انتظامی ادارے کی تجاویز کے ناقابل نفاذ ہوتا ہے. یہ تجاویز ضروری ہوتی ہیں, اس کو نفاذ کے لیے دیا جائے. یہ کام نہیں ہوتا. یہ حکومتوں کی طرف سے ہے. پارلیمنٹ کی طرف سے نگرانی کے ذرائع اور حربوں سے کام لینے میں زیادہ روی. جی, آپ کے پاس نگرانی کے اختیارات ہیں. سوال یا دہانی مواخذہ, ان سے اپنی جگہ پر کام لیا جاتا ہے. یہ پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں. پارلیمنٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ملک چلانے کے لیے ان کو اس بات کی ضرورت ہے, لیکن انہیں استعمال کرنے میں زیادہ روی نہیں ہونی چاہیے. مختلف حکومتوں میں وزرا بارہا میرے پاس آئے ہیں اور ان سوالوں کی تعداد کی شکایت کی ہے جو ان سے کیے جاتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ وقت تو ان سوالوں کے جواب دینے میں ہی نکل جاتا ہے. اب ہم کمیشن میں جائیں, پارلیمنٹ کے ایوان میں جائیں اور سوالوں کا جواب دیں, یا فرض کریں کسی وزیر نے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لیا, چند ماہ بعد, تین مہینے کے بعد, چار مہینے کے بعد اسی وزیر کا مواخذہ کیا جاتا ہے. یہ مواخذہ کس لیے؟ کسی وزارت خانے میں تین مہینے میں کیا کام ہو سکتا ہے کہ اگر نہیں کیا تو اس کا مواخذہ کیا جائے؟ یہ نگرانی کے حربوں کے استعمال میں زیادہ روی ہے. اسی طرح کی دیگر باتیں جنہیں دہرانا بہتر نہیں ہے. تو ایک نقطۂ نگاہ تقریبی ہے, فریق مقابل کو اپنا رقیب سمجھنا ہے. دوسرا نقطۂ نگاہ نظام کے سبھی اداروں کو ایک پیکر کا حصہ سمجھنا ہے. یعنی جب جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو دیگر اعضاء کو بھی قرار نہیں ہوتا. نظام پیکر واحد ہے، ایک قلب ہے، ایک دماغ ہے، یہ اعصاب کا ایک سسٹم ہے، ان سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ اگر ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے نہ ہوں، دماغ قلب کی مدد نہ کرے، قلب دماغ کی مدد نہ کرے، اعصاب کا سسٹم دماغ کی مدد نہ کرے، تو کام نہیں چل سکتا، کام نہیں ہو پائے گا۔ سب کو مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کرنا چاہیے، یہ سب ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے ہیں۔ یہ ایک نقطہ نگاہ ہے، یہی صحیح نقطہ نگاہ ہے، یہی حقیقی نقطہ نگاہ ہے۔ لہذا میری پہلی اور اہم سفارش یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس آخری سال میں، آپ چوتھے اور پارلیمنٹ کے آخری سال میں ہیں، پارلیمنٹ کا نقطہ نگاہ پوری طرح سے، چاہے آپ ہوں یا دوسرے، تعاون بڑھانے کا ہونا چاہیے۔ البتہ ہم حکومت اور عدلیہ کو بھی موقع سے اس کی یاد دہانی کراتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، اجرائی امور حکومت کے کندھوں پر ہیں، اس پر توجہ رکھیں۔ آپ میں سے بعض حضرات خود مجریہ میں رہ چکے ہیں، چاہے وزیر کی سطح پر یا کسی ادارے کے سربراہ کی سطح پر مجریہ میں رہ چکے ہیں، اور جانتے ہیں کہ مجریہ اور مقننہ میں فرق ہوتا ہے۔ وہاں کام ہے، کوشش ہے، کام کا دباؤ ہے، توقع ہے، مطالبہ ہے، مجریہ کے خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور بعض غیر منطقی تنازعات کو دخیل نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب پارلیمنٹ حکومت کے ساتھ تعاون کرتی ہے، تو کچھ بد اخلاق حضرات جو گوشہ کنار میں بیٹھے ہوتے ہیں، فوراً اخبارات میں اور سوشل میڈیا پر کہنے لگتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری ختم ہو گئی ہے، پارلیمنٹ حکومتی ہو گئی ہے، ان پر کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ یا وہ کسی غرض سے یہ بات کرتے ہیں، یا مسلحت نظام سے بے خبری کی وجہ سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ ایک بات جس پر میں زور دیتا ہوں، یہی مسئلہ ہے کہ بعض وزیروں کے تعلق سے پارلیمنٹ میں جو سختی سے کام لیا جاتا ہے، بعض اوقات حکومت کے مجوزہ وزیر کے بارے میں غیر ضروری سختی برتی جاتی ہے، اس کی وجہ سے وزارت خانہ ایک مدت تک بغیر وزیر کے رہتا ہے، اور قائم مقام وزیر اس کو چلاتا ہے۔ اس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ بے شک باریک بینی ہونی چاہیے، بے شک صلاحیتوں کا پتہ لگانا چاہیے، لیکن یہ سختی منطقی حد کے اندر ہو، معقول حد تک ہونی چاہیے۔ اس وقت چند وزارت خانے بغیر وزیر کے موجود ہیں، یہ سب پارلیمنٹ میں آئیں گے۔ ایک اور سفارش جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آزادی اور سراحت جو آپ کے اندر ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس پارلیمنٹ کی آزادی اور سراحت اچھی چیز ہے، اس آزادی اور سراحت میں تقوی اور صداقت کی آمیزش کریں، یعنی اگر کچھ کہنا ہے، کوئی بات کہنی ہے، تو سراحت کے ساتھ کہی جائے، اچھی بات ہے، لیکن صداقت کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اور تقوی الہی کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اگر کوئی بات ہے جو ذمہ دار اداروں سے، انٹیلیجنس کے اداروں سے، حکومتی اداروں سے کہی جا سکتی ہے، اس کو بتا کر اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے، تو اس کو آشکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ بعض معاملات میں کیوں نہیں، ضروری ہوتا ہے، لیکن اس میں تقوی اور صداقت کی پابندی بھی ضروری ہے۔ کبھی ہم کسی عہدیدار کو فرض کریں تماچا مارنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کو تماچا مارنا چاہتے ہیں، تو یہ ہے، یعنی بعض اوقات کسی فرد پر وار ہوتا ہے تو پارلیمنٹ پر وار لگتا ہے۔ یہ غلط نہیں ہے، حیف نہیں ہے کہ اتنی کوششوں اور زحمتوں کے باوجود پارلیمنٹ کی شبیہ کو خراب کیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ جائز نہیں ہے، لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ ان کے دینی اور انقلابی تشخص پر حملہ ہے۔ البتہ یہ باتیں آپ سے مخصوص نہیں ہیں، یہ پورے ملک کے لیے ہیں، اوپر سے نیچے تک، تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ جیسے لوگ جو ڈائس پر موجود ہیں، ایک مقام پر موجود ہیں، ہماری آواز سبھی سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان باتوں کا خصوصی اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور سفارش، یہی آخری سال کی بات ہے جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، اپنی باتوں اور نعروں میں ساکھ بنانے کی چاہت کا اثر نہ آنے دیں، یعنی یہ کہ اگر ہم یہ باتیں کریں اور یہ نعرے دیں تو لوگوں میں ہم سے لگاؤ پیدا ہوگا، اور ممکن ہے کہ ہماری عزت و آبرو میں اضافہ ہو۔ اس کو اپنے ذہن سے باہر نکال دیں. یہ ضروری اور لازمی کوششوں میں سے ہونا چاہیے. یہ بھی ایک سفارش ہے. آخری سفارش یہ ہے کہ آپ اس سال یعنی آئندہ سال تک, انتخابات سال کے آخر میں ہیں لیکن یہی مہینے جو آپ کے سامنے ہیں اہم ہیں. آپ کے سامنے عظیم کام ہے, ایک ساتواں ترقیاتی منصوبہ ہے اور ایک اسی سال کے شعار کا بھی مسئلہ ہے, افراط زر کو کنٹرول کرنے کا مسئلہ ہے, پیداوار بڑھانے کا مسئلہ ہے. یہ سارے اہم کام ہیں اور ایک ان بلوں کا مسئلہ ہے جو ادھورے رہ گئے ہیں, جن کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بعض بل یا تجاویز کو پاس ہونا ہے اور ابھی پاس نہیں ہو سکے ہیں. انہیں ایک جگہ اور ایک نقطے تک پہنچانے کی ضرورت ہے. یہ آخری سال اس بات کا موقع ہے کہ اپنے پیچھے گزشتہ برسوں پر ایک نگاہ ڈالی جائے. اگر ان دو تین برسوں میں کوئی خلا رہ گیا ہے, کوئی کمی رہ گئی ہے, تو اس کو پورا کریں. اور جس طرح کے سربلندی کے ساتھ پارلیمنٹ میں داخل ہوئے, انشاءاللہ سرفراز پارلیمنٹ سے باہر نکلیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.